أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا محمد وآل محمد. خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی سعادت، ان کے ذکر کی سعادت، فرش رضا پہ بیٹھنے کی سعادت. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت اطہار کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ، اس عزاداری کے مزید فروغ کے لیے، مزید سربلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں بین نے قرآن کریم کے اندر جو بنیادی ترین احکام مسلمانوں کو دیے، ان اہم ترین احکام میں ایک حکم یہ تھا کہ یہ غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں. ابھی مجلس اعضاء سے پہلے ابتدا میں جو سورہ ملک پڑھی گئی، سورہ ملک کی ایک آیت بہت اہم آیت ہے: لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ جو لوگ نعوذ باللہ اہل جہنم ہوئے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، ان سے فرشتوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا ڈرانے والے آئے تھے، ہم نے ان کا انکار کر دیا تھا، ہم نے ان کی تکذیب کر دی تھی. پھر انہوں نے کہا لو کنا نسمع او ناخل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سننے والے ہوتے، سوچنے والے ہوتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. خداوند متعال نے قرآن کریم میں گویا ایک سٹینڈرڈ ہمیں دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو دین کے اندر ڈیولپ ہو اور دین کے اندر اپنے ترقی کرو، دین کے ثواب کو حاصل کرو، کمال کو حاصل کرو، تو پہلا جو کام تمہیں کرنا پڑے گا وہ سوچنا سمجھنا شروع کرو. ہر کام کی جو آپ دین کو انجام دیں، کل میں نے اس کے اوپر کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی، قطعاً کبھی دین ہم سے یہ نہیں کہے گا مت سوچو، ہمیشہ ہم سے کہے گا غور کرو، حکمت ہوگی کسی نہ کسی کام کے اندر. اور جب بھی آپ کو کوئی ایسا آ کر کہے تم مت سوچو میں تمہاری جگہ سوچوں گا، تو میں اس کو اپنے لفظوں میں کہوں گا یہ فرعونیت ہے، फिरौन ये कहता था कि तुम मेरी इजाज़त से पहले ईमान क्यों लेकर आए। ये फिरौन का स्टाइल है, खुदा का अंदाज क्या है, खुदा ही कहता है तुम सोचो। अफला तदब्बरून अल-कुरान, कुरान करीम के बारे में सोचते क्यों नहीं। तो आप मिसाल के तौर पर, मैं अज़ादारी के हवाले से भी आपकी खिदमत में एक जुमला बस थोड़ा सा अर्ज़ करते हुए गुजरूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक उस्ताद बहुत अजीमुशान अच्छे पाए के उस्ताद आयतुल्लाह मिसबाह यजदी, आयतुल्लाह मिसबाह यजदी ने एक मरतबा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिया जिसके अंदर उन्होंने आज़ादारी के फलसफे के ऊपर, आज़ादारी की हिकमतों के ऊपर गुफ्तगू की। हत्ता इस बारीकी में जाकर कि मिसाल के तौर पर हम जो आलम की शबीह बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं, ये जो ताबूत की शबीह बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं। हत्ता फिर मैंने जब उसके ऊपर और गौर किया तो मैंने देखा, आप देखिए जो आपने मिंबर की शबीह बनाई ये क्यों बनाई, ये जो अंदाज है ये क्यों रखा गया है। तो एक एक चीज़ के अंदर हिकमत है। हत्ता अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई आपने मजलिस के शुरू में पहले हम्द अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, फिर नबी की ज़ात पे दुरूद भेजा, उनकी आल पे दुरूद भेजा, ये आपने कहाँ से सीखा, तो मैं मामूला नाज करता हूँ, ये हमने मौला चौथे सरकार से सीखा कि जब वो मदीने वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो उन्होंने मदीने के बाहर लोगों को जमा किया और लोगों के सामने इसी अंदाज के अंदर खुतबा इरशाद फरमाया, और उसके बाद फ़ज़ाइल अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम, मसाइब अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम बयान की। हत्ता ये जो मैं और आप सियाह पोश हैं, काला लिबास पहने हुए, ये भी इमाम की तअस्सी और उनकी पैरवी के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आपको मुकम्मल सुकून के साथ कहूँगा, 40 साल के करीब हो गए मुझे तालिबे इल्म हुए हुए, दीन के किसी मामले को लॉजिकल डिफेंड करने में आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अगर दीन के मामले में मैंने अपनी तरफ से कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन किया है फिर मैं डिफेंड नहीं कर पाऊँगा, वो लॉजिकली डिफेंड नहीं हो सकता है। दीन का मामला हुआ आप इजीली डिफेंड करेंगे, इसके अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सिर्फ एक काम करना शुरू कर दें, दीन के बारे में सोचें, दीन के बारे में समझने की कोशिश करें। और ये जो चंद मिसालें मैंने दी, इन सबसे बढ़कर सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर सोचना चाहिए मुझ जैसे कोई समझ में आता है, वो ये कि दीन जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव मुझसे चाहता है। ये चीज़ें जब तक डॉट्स कनेक्ट नहीं होते इंसान कन्विंस नहीं हो पाता। अगर कन्विंस नहीं होगा तो खुदा ने मुताल फरमा रहा है वह इन्ना हलकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन, ये जो नमाज पढ़ना है ये भी बहुत सख्त काम है, सिवाय उन लोगों के लिए जिनके दिलों में अल्लाह का खुशू और खुजू है। तो नमाज पढ़ना भी मुश्किल है। अब आप देखिए इस वक्त मुसलमान बच्चों के अंदर बाद अवत एक मुश्किल जो बहुत बड़ी मुश्किल आती है, पेरेंट्स कह रहे होते हैं हम अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का कहते हैं वो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, 5 मिनट का एक काम है, क्यों नमाज पढ़ना मुश्किल है, पहले कन्विंस करो। वैसे उसके दिमाग के अंदर जो डॉट्स हैं उन डॉट्स को कनेक्ट करो, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ऑब्जेक्टिव में इस नमाज का रोल क्या है, दुआ का रोल क्या है। अभी जैसे हमारे हसन अब्बास ने पॉइंट आउट किया कि भाई अव्वल वक्त नमाज पढ़ना, अव्वल नमाज पढ़ने की फलसफे क्या है, अव्वल नमाज का इम्पैक्ट क्या है। तो मैं मामूला अर्ज करता हूँ इसको, आयतुल्लाह बहजत आलाल्लाह मकामा शरीफ से किसी ने पूछा नमाज अव्वल वक्त के बारे में, तो आगा ने उनसे कहा कि देखो तुम अगर ज़िंदगी में अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की आदत डालोगे खुदा तुम्हारे सारे कामों को अव्वल वक्त करवा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह
अकबर,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो ये इम्पैक्ट है। अब एक पॉइंट मैं मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था और आज मैं उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूँगा, और आपके जहन में सिर्फ याद दिलाने की खातिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। कुछ लोग کہ جو پہلے اہل بیت عطاء علیہ السلام کی اتنی نصرت نہیں کر رہے تھے، یہ کیسے ان لوگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو بہت نصرت کرتے ہیں؟ اور نیگیٹو ٹرانسفارمیشن بھی ہوتی ہے، جو لوگ بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، کل دو مثالیں میں نے ابن ملجم اور شمر کی دی، اتنے بڑے چاہنے والے کس طریقے سے قاتلین اہل بیت عطاء علیہ السلام بن گئے. اور یہ دو، ایک اس کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ دونوں چیزیں یوزولی عادتاً اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں. جو بگڑ رہا ہوتا ہے نا وہ بھی گریجولی بگڑتا ہے، اور جو اچھا بن رہا ہوتا ہے یوزولی عادتاً اوور نائٹ نہیں ہوتا. میں نے بتایا کچھ لوگوں کی مثالیں جو اوور نائٹ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن معمولاً ایسا نہیں ہوتا، معمولاً اس کو بہت سلو پروسیس کے اندر بننا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ جو بگڑتا ہے وہ کیوں بگڑتا ہے؟ کل میں نے دو تین مثالیں دیں لیکن میں نے اس کو الیبوریٹ نہیں کیا، چھوٹا سا اس کو بھی بیان کرتا چلے جاؤں. جو بگڑ رہا ہوتا ہے اس کے اندر صرف ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو اپنی کوئی برائی نظر نہیں آتی. بس جس انسان کے اندر یہ مشکل آ جائے، ایک برائی نظر نہیں آتی. اچھا اس کو برائی نظر کیوں نہیں آتی بھائی؟ بھائی اگر میرے اندر کوئی پرابلم ہے تو مجھے پتہ چلنا چاہیے، کیوں نہیں پتہ چلتی ہے؟ اس کے لیے بھی ایک جواب ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. انسان جانتا ہے اپنے بارے میں لیکن کیا کرتا ہے؟ ایکسکیوز کریٹ کرتا رہتا ہے، عذر بناتا رہتا ہے. وہ جانتا ہے یہ میری برائی ہے لیکن اس برائی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں یہ میں برا نہیں ہوں، یہ اس وجہ سے غلط ہوا ہے. اور اس ایکسکیوز میں کس کو الزام دے گا؟ دوسروں کو الزام دے گا. سوسائٹی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ حتیٰ کر دیا گا کہ پیرنٹس نے یہ کر دیا، دوستوں نے یہ کر دیا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی؟ نہیں مانے گا. اگر کوئی انسان ایسا ہو جائے جس کو اپنی برائی نظر نہ آئے، اللہ اس کی مدد کرے، اس کے لیے بہت مشکلات ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے جو اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کے اوپر ایک کرٹیسزم رکھتا ہے، ایک نظر رکھتا ہے اپنے اوپر. تو مثال کے طور پر یہ علم اخلاق کے جو استاد ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہتا ہے تو وہ تین اسٹیپس لیتا ہے. ہر روز صبح خدا کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، معاہدہ، خدا کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، آج میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آج میں یہ اچھے کام کروں گا. دن بھر میں ایک وہ ہے جو کچھ لوگ اکیلوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. لیکن علم اخلاق کے اندر علماء جب کہتے ہیں مراقبہ، اس مراقبہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اوپر ایک نظر رکھنا. بس ایک صبح کو معاہدہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے، جیسے آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں، معاہدہ خدا کے ساتھ کرتا ہے کہ میں اپنے امام کی نصرت کروں گا، اس کے لیے میں تیاری کروں گا، اس کے لیے اچھے کام کروں گا، یہ غلط نہیں کروں گا، اول وقت نماز پڑھوں گا، فنا فنا برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا. مراقبہ اپنے اوپر ایک نظر رکھتا ہے، کیئرفل رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے کہ میں دیکھوں ایک دن میں کیا ہوتا ہے. ایک دن چھوڑنا خطرناک ہے، نہیں معلوم اس دن کیا ہونے والا ہے. مراقبہ، آخری رات میں سونے سے پہلے محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ سے پوچھے یہ جو تم نے غلط کیا یہ کیوں کیا؟ کیوں اپنے دماغ سے عذر بنا رہے ہو؟ غلط ہے غلط ہے، مان لو کہ غلط کیا اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر یہاں پہ بیٹھا ہو اور وہ اس راستے کو پکڑ لے کہ صبح کو اللہ کے ساتھ عہد کرے کیا اچھے کام کرے گا اور کن برے کاموں سے بچے گا، دن بھر اپنے اوپر ایک نظر رکھے اور اپنے کاموں کو دیکھتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ آپ مثال کے طور پر، کسی نے کہا میں نماز میں اٹینشن نہیں رکھ پاتا، یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایک معاملہ، تو وہ کہتے تھے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت توجہ ہوتی ہے؟ کہنے کہا ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. کہنے کہ اسی کو بڑھاؤ، اور جیسے ہی سمجھ میں آئے میری توجہ کہیں اور جا رہی ہے، اسی وقت اپنے دماغ کو دوبارہ پکڑو اور وہیں سے اٹینشن دوبارہ ڈیولپ کرو، ایک ایک سیکنڈ پہ توجہ دو. تو تم بڑھتے چلے جاؤ گے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں اگر کوئی شخص اول نماز کثرت سے پڑھے, ریگولر پڑھے, خدا اس کو توجہ نصیب کر دیتا ہے. اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول رکھے. پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جسم کے آداب عرض کر چکا ہوں کہ قیام کے اندر جب کھڑا ہو تو کیسے کھڑا ہو, رکوع کیسے کرے, سجدہ کیسے کرے. اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول رکھے گا, دماغ پہ کنٹرول خدا نصیب کر دے گا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے, مراقبے کا مطلب کیا ہے, گناہ سے بچائے, گناہ سے بچائے اپنے آپ. ایک آدمی یہ سوچے میں دن بھر گناہ کرتا رہوں اور نماز میں توجہ ہوگی, نہیں ہونے والا ہے. اصل دنیا قوانین کے اوپر بنی ہوئی ہے. میں نے ایک روایت دیکھی, میں حیران رہ گیا, اس روایت میں لکھا تھا اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا کم سے کم سزا جو خدا دے گا اس سے نماز شب چھین لے گا, نماز شب چھین لے گا. یعنی کیا مطلب, ممکن ہے نماز شب پڑھ رہا ہو, محبت نہیں آئے گی, تاثیر نہیں ہوگی, ویسے تو شاید پڑھنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی چونکہ جھوٹ بول رہا ہوگا مسلسل. تو یہ قوانین بنے ہوئے ہیں. بس میں ان تینوں پوائنٹس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں, بلکہ شاید تیسری مرتبہ, معاہدہ, مراقبہ, محاسبہ, اکاؤنٹیبلٹی. اللہ ہم سب کو انشاءاللہ, یہ مولا پانچویں سرکار کا ایک قول بھی ہے اسی کے اوپر, ہمیں مولا پانچویں سرکار کے اس قول پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. اب ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا اس سے پہلے کہ ہم کل شب عاشور میں پھر داخل ہوں گے, ظاہر ہے اور زیادہ انسان کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے اپنے ٹاپک کو فائنلائز کرنے کی طرف. تو ایک صرف ٹاپک کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بعض اوقات جب ہم لوگ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں دین کے بارے میں, اور مثلا دین نے یہ ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے, جنت میں یہ ہوگا, تو ہمیں یوں فیل ہونے لگتا ہے جیسے بچے اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. بعض اوقات مثلا آپ جنت میں کہیں گے جنت میں نہریں بہری ہوں گی, لیکس ہوں گی, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے جس کو ہم سمجھا نہیں پاتے یا بچے سمجھ نہیں پاتے, شاید غلطی ہماری, ہم صحیح سمجھا نہیں پاتے. مثلا لکھا ہے ایک نہر پانی کی ہوگی, ایک نہر دودھ کی ہوگی ملک, ایک نہر شہد کی ہوگی ہنی. تو مثال کے طور پر میں بچوں کی طرف سے نمائندہ بن کے کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا بھائی شہد کی اگر نہر ہوگی تو مجھے اس میں کیا مزہ آئے گا, ایک کتنا شہد کھا لوں گا کہ مجھے نہر چاہیے ہوگی اس کے لیے. پانی کی نہر میں تو شہد کوئی نہا بھی لے, شہد کی نہر میں کون نہائے گا. پھر دودھ کی نہر ہوگی تو میں سوچتا تھا بھائی دودھ کی نہر سے مجھے کیا ملے گا اس سے, اب میں بچوں کے دماغ سے سوچ رہا ہوں. تو میں صرف ایک بات عرض کروں گا, پھر اور جو باتیں وہ تو چھوڑ ہی دو کہ مثلا ایک محل ہوگا جس میں روایتوں میں لکھا ہے اتنے اس میں ہیرے لگے ہوئے ہوں گے. ایک آدمی کہتا ہے میں ہیروں کے محل میں رہوں یا پتھر کے بنے ہوئے محل میں رہوں, مجھے کیا فرق پڑنا ہے اس سے, لوگ یہ سوچیں گے. تو ان سب کے جواب دینے کے لیے میں چند منٹ عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اکثر انسانوں کے پاس کسی ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی, ہمارا دماغ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ڈیلی روٹین میں سوچتے ہیں بس وہی سوچ پاتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں, خدا کب سے ہے؟ ہمیشہ سے. کیا ہمارا دماغ ٹائم سے نکل کر سوچ پاتا ہے کبھی؟ خدا ہمیشہ سے ہے, ازلی ہے, ہمیشہ رہے گا, ابدی ہے. یہ جو ازلی ہے ہمیشہ سے ہے, ہمارے دماغ اتنے ٹائم باؤنڈڈ ہو گئے ہیں ہم ٹائم سے نکل کے سوچ ہی نہیں پاتے. یہ ہماری پرابلمز ہیں. اب مثال کے طور پر اس لمیٹڈ دماغ کو خدا نے یہ بتانا ہے جنت کیسی ہے, ایبسٹریکٹ بتائے یا جو ایگزسٹنٹ چیزیں ہیں ان کی ایگزامپل دے کے بتائے, کیا کرے گا؟ ایک ہی راستہ ہے, ایگزامپل دے. ایبسٹریکٹ کی طاقت نہیں ہے ہمارے دماغ کے اندر, اور وہ بھی میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مثلا اگر خدا کو مجھے سمجھانا ہے وہاں پہ میں تمہیں لذت دوں گا, मजा आएगा तुम्हें, प्लेजर होगा। तो वो कैसे समझाएगा? जिसको सेब अच्छा लगता है उसको बताएगा मैं सेब दूंगा, एप्पल, ग्रेप और पता नहीं कौन कौन से फ्रूट्स। अब मिसाल के तौर पर किसी ने मुझसे पूछा कि मौलाना कुरान करीम में मैंगो क्यों नहीं है? तो जो तुम्हारे ख्याल में एप्पल लिखा है तो जन्नत में क्या एप्पल मिलने वाला है क्या? ये हमेशा अपने जहन में सोच के रखना है, वही कि क्या दुनिया उस चीज, खुदा उस चीज को जन्नत में देगा जो यहां लोगों के पास बहुत भरी हुई है। मसलन यहां पर किसी आदमी का एप्पल का पूरा बाग हो, उसके पास कई हजार किलो, कई टन एप्पल होता हो, मैं उसको बोलूं तुम अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत में एप्पल मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम मौजूद है, मुझे क्या करना है वहां पर ले जाके। हमेशा अपने जहन को सोचना क्या खुदा। और एक और सवाल भी बच्चे करते, मैं अभी उसको वापस लाता हूं, बच्चे हमसे पूछते हैं मौलाना हम वहां जाके बोर तो नहीं हो जाएंगे? कब तक सेब खाएंगे, कब तक बिलाखिर? ये सिर्फ इस वजह से है कि हम ये समझ रहे हैं खुदा जब हमें किसी मजे को देना चाहता है तो उस मजे को देने में मोहताज है। कोई सेब खिलाएगा, कोई गोश्त खिलाएगा, कोई सीन दिखाएगा। इन बातों से निकाल दो दिमाग को, ये मिसालों के लिए अच्छी हैं। असल में खुदा मिसाल के तौर पर क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि बता दे कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई प्लेजर है, तुम जन्नत के प्लेजर को उससे मिला नहीं पाओगे, मैच नहीं कर सकोगे। जन्नत कुछ और है, उसका मजा कुछ और है। ये क्या है? ये सब छोटे दिमागों को समझाने के लिए। जन्नत इतनी छोटी नहीं है। और मैं बहुत अर्ज करता हूं, अगर जन्नत यही होती ना, अंगूर सेब और अंगूर और गोश्त और नहरें और फलाओ फलू, अगर बहजत भी नहीं जाते उसमें, उनको सारी दुनिया में रहते हुए इन चीजों में कोई मजा नहीं आया, तो वहां जाके इसमें क्या मजा आने वाला? कुछ और है। आखिर में आके खुदा ने मुताल फरमाता है ये सब कुछ है, और उसके बाद फरमाता है वरिज़वानुम मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की रिजायत इन सब से बढ़कर है। अच्छा, अब यहां पे कोई मुझसे सवाल करे मौलाना चलो बाकी चीजों में मजा था, इसमें क्या मजा है? जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने मुझसे कहा कि मौलाना हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें जन्नत में अहले बैत के हमसाया होना नसीब होगा, क्या इसमें कोई मजा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक है, मुझे कि अभी वो टेस्ट हमारे सामने ओपन नहीं हुआ है। अभी वो क्या नसीब होने वाला है? अब तक देखिए, मैंने आपकी खिदमत में एक जुमले में जो अल्फाज बोल रहा था वो क्या था? लज्जत, प्लेजर। अब मैं इसको चेंज करता हूं, मैं इसको चेंज करूंगा, प्लेजर नहीं है, ट्रैंक्विलिटी है, पीस। लज्जत लिमिटेड होती है, ट्रैंक्विलिटी और पीस में अनलिमिटेड हो सकता है। किसी भी दुनिया की चीज की लज्जत परमानेंट नहीं हो सकती। पैसे की लज्जत थोड़ी देर मजा देती है, बाद में यूज्ड टू हो जाओगे। खाने की लज्जत बाद में पेन भी देगी। जो लज्जत दुनिया के अंदर होगी कोई पेन देगी, लेकिन एक दफा लज्जत का मामला नहीं होता, एक दफा मामला क्या होता है? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो मिसाल के तौर पर फर्ज करो मैं बहुत किसी अच्छी जगह पे, फिर भी मैं मजबूर हूं दुनिया की मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह पे गया, बहुत खूबसूरत सीन था, जो आवाजें थी वो बहुत अच्छी थी, मेरे लिए कंफर्टेबल लाइफ थी, मैं यहां पे बैठा हूं, क्या मैं कुछ खा रहा हूं क्या? नहीं, सिर्फ एक पीस अपने अंदर फील कर रहा हूं। अब तुम इसको 100 नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये जन्नत का एक बाग देगा। ये पीस इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक डेप्थ है, इतनी डेप्थ है कि उसका कोई मुकाबला दुनिया की किसी चीज से नहीं है, हत्ता उन चीजों से जिसको खुदा ने जन्नत में कहा ये मिल जाएंगी, नहीं इससे कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मौलाना ये हमें कैसे नसीब होगा? वो तो जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, आपको नसीब हो जाएगा, लेकिन क्या कोई ट्रेलर देखना है? क्या कोई सीन देखना है? اس کا بھی ایک راستہ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. میں پرسنلی اس بات پہ بلیو کر رہا ہوں, کرتا ہوں, شاید ہی اس دنیا کے اندر کوئی شخص ہوگا, شاید, جس نے مرنے سے پہلے اس دنیا کا کوئی سین نہ دیکھا ہو, سپنے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوتا, اچھے میں یا برے میں سب نے دیکھا ہوتا. ڈیپتھ کم ہوتی ہے کسی کی, کسی کی ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے. اب ایک مثال, مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ آپ کے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا پڑھتے ہوئے, کوئی عبادت کرتے ہوئے, بہت ڈیپ اس کے اندر ایک فیلنگ کریٹ کرتے ہیں اپنے اندر. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے آپ کبھی کوئی دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں, اور دعائے کمیل پڑھتے ہوئے میں پہلا آبجیکشن یہیں پہ کرتا ہوں, کہتا ہوں ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے نہیں ہیں, ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں, ڈیپتھ نہیں ہے. اور معمولاً وہ بالکل, اب تو دونوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, معمولاً ہمارے سینٹرز میں کیا ہوتا ہے, ایک اسپیڈ ہوتی ہے جس کے ساتھ دعاؤں کو ٹک مارک کرنا ہوتا ہے, یہ ہو گئی, یہ ہو گئی, یہ ہو گئی, یہ ہو گئی, معاملہ ختم, ٹکس کمپلیٹ ہو گئے, الحمدللہ جنت سیکیور ہو گئی. کسی کو ڈیپتھ ملی؟ یوزولی نہیں. بھائی عبادت ایک گہرائی کا نام ہے, ایک ڈیپتھ کا نام ہے. آپ ساری عبادتیں پڑھیں کریں, لیکن اس کے ساتھ ایک سوال پوچھتے رہے گا, ڈیپتھ آئی تھی؟ مثلاً آج مثال کے طور پر فرض کیجئے دعائے کمیل پڑھی میں نے, فرض کر لیجئے دعائے کمیل 20 منٹ تھی, تو ہم نے شروع کیا, تیزی سے پڑھنا شروع کیا, آخر تک اسی سرفیس پہ چلتے رہے, کبھی ڈیپتھ نہیں آئے. اگر ٹرو دعائے کمیل ہوئی تو میں آپ کو عرض کروں گا بالکل ایسے ہوگا, یوں سرفیس سے شروع کریں گے, ایک ڈیپتھ آئے گی, بہت ڈیپتھ, پھر تھوڑی سی دیر کے لیے پھر دوبارہ سرفیس پہ, پھر دوبارہ ڈیپتھ. یہ ویو کی طرح چلے گا, اور 20 منٹس میں اوور آل شاید چند سیکنڈز ایسے آئیں گے جب انسان ہر چیز کو بھول کر صرف اللہ سے کنیکٹ ہوگا. یہ چند سیکنڈ کا کنیکشن یہ جنت کی ایک ریفلیکشن دیتا ہے. اور میں کہوں گا وہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے گزر جاؤں, مر جاؤں, اور یہ ریفلیکشن مجھے نہ ملے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو کما کے جانا چاہیے. جو یہاں اس ریفلیکشن کو تھوڑا سا لے کے جائے گا, خدا پروپورشنلی اس کو وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ دے گا. یہ چند سیکنڈ ایکچولی ایسٹس ہیں. اچھا یہ جو بہت سارے لوگ ہیں, ٹرانسفارمیشن کی بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ مصیبتیں کیسے تحمل کرتے ہیں؟ کیا ہر آدمی آسانی سے نماز عشاء پڑھ پاتا ہے؟ نہیں. کسی آدمی کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھے, اپنے بستر کو چھوڑے, فجر کے لیے مشکل سے کھڑا ہوتا ہے, یہ بھی ایک آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ فوراً دوبارہ سو سکے. یہ دوسرا اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ اس کو خدا نے وہ مزہ دیا ہے, کبھی یہ اس مزے کو فیل کرتا ہے. اچھا کیا ہر روز ملتا ہے؟ نہیں, بعض اوقات ہر روز نہیں ملتا ہے, مہینوں لگ جاتے ہیں دوبارہ لینے میں, لیکن مہینوں انتظار کرتا ہے کہ شاید دوبارہ ملنے والا. بعض لوگوں کو اسی دوران ریفلیکشنز ہوتی ہیں, ان ریفلیکشنز میں پتہ نہیں کون کون سی نالج ان کو مل جاتی ہے جو ان کو پتہ ہوتا ہے دنیا میں کسی بک سے نہیں ملنے والی. وہ ویٹ کرتے ہیں, بعض اوقات 6-6 مہینے ویٹ کرتے ہیں, اس کے لیے پوری انٹینسٹی کے ساتھ اپنا ورک آؤٹ کرتے ہیں عبادتوں کے اوپر. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا, ایسا نہ ہو ہم لوگ اوپر اوپر گھومتے ہوئے مر جائیں, ڈیپتھ میں کبھی نہ جائیں. آپ کہیں گے مولانا ہم کیا کریں اس کے لیے؟ ایک دولت تو آپ کے پاس ہے, سید الشہداء کا غم, اس دولت سے طلب کرو, اس دولت سے طلب کرو. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے, مجھے آپ بھی کر رہے ہیں, وہ یہ کہ خدا ہمیں اپنی محبت دل کے اندر نصیب کر دے. ہمیں پاس دعاؤں کے اندر ایک جملہ ہے, اللہم املأ قلبی حبا لک, اے خدایا میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے. بعض اوقات دو محبتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی اور دنیا بھی. وہ صرف دنیا ہی ہوتی ہے، پھر اللہ نہیں ہوتا. تو یہ جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے عزیزان محترم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آپ چاہنے والے ہیں، وہ یہ کہ اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں اس کے اندر گہرائی لے کر آئے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں اپنے جیسوں کے لیے، اگر میں اپنی لائف کے اندر گناہ کیے جا رہا ہوں، یہ ڈیپتھ کبھی نصیب نہیں ہونے والی، کبھی نصیب نہیں ہونے والی. کسی دکھاوے کے کام سے یہ نصیب نہیں ہو سکتی. میں آپ کو دکھانے کے لیے چلا چلا کے رو سکتا ہوں، میں آپ کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اہل بیت کا بڑا جانثار دکھا سکتا ہوں، لیکن یہ میں عرض کرتا چلوں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن دل کا وہ سکون جو دعاؤں کے پیچھے چاہیے، عبادت کے پیچھے چاہیے، وہ مجھے نہیں ملے گا اگر میں مخلص نہیں ہوا. یہ نہیں ملے گا، تو مجھے اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ. پروردگار عالم نصیب فرمائے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. بعض اوقات ہم لوگ جو کسی ٹاپک کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دو مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں، اینڈ تک ٹاپک بھول جاتے ہیں کہ شروع میں تھا کیا اصلا. کبھی ایسا ہوتا ہے ٹاپک لے کے چلتے ہیں، تین دن کہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ٹاپک کا کنیکشن بار بار دکھاتا رہوں. یہ جتنا میں نے اتنے دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، مسلسل کوشش کی ہے کہ میں ہر روز اس ٹاپک سے کنیکٹڈ گفتگو کروں آپ کی خدمت میں. آپ کہیں گے آج کیا کنیکشن تھا؟ کون قربانی دے گا؟ کون اپنے آپ کو اپگریڈ کرے گا؟ جس کو عبادتوں میں مزہ نہیں آتا وہ کرے گا؟ نہیں ہوتا. فورسفلی کتنے دن عبادت کرے گا؟ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کے اندر کا جو سکون ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے مجھے عبادت کرنی ہے. تو مثال کے طور پر فرض کرو اگر عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا، فورسفلی کتنے دن تک کرے گا؟ کچھ عرصے تک کرے گا، پھر بھاگ جائے گا، چھوڑ دے گا. اس لیے میں کہوں گا اس سے پہلے کہ نفس دور کرے، عبادتوں کی لذتوں تک پہنچ جاؤ، ورنہ شیطان بھگا دے گا. اور آخری پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کروں گا، یہ موت بڑی عجیب چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں. قرآن کریم مثال فرماتا ہے، فرماتا ہے اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، عبادتیں کرتا ہے دکھاوے کے لیے، تو کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے، اسٹون ہے، اس اسٹون کے اوپر کچھ ڈسٹ ہے، کچھ مثال کے طور پر سوائل ہے، اچانک بہت تیز بارش برستی ہے، بہت تیز بارش. جیسے ہی بہت تیز بارش ہوتی ہے، وہ پانی وہ سارا سوائل اور وہ سارا ڈسٹ کلیئر کر دیتا ہے. نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ ایک سخت پتھر. صحیح ہے، اگر ڈیپ روٹیڈ نہ ہو، خدا شاہد ہے مرنے والے کو خدا یاد نہیں آتا پھر، اگر ڈیپ روٹیڈ نہ ہو. تو ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں بہرحال خطرناک قسم کے، جس میں مرنے والا بھول جاتا ہے بھائی خدا تھا یا نہیں تھا. یہ جب تک ڈیپ روٹیڈ نہ ہو یہ مشکل حل نہیں ہوتی. تو چاہے آپ دنیا میں کہیں، کوئی جوان مجھ سے کہے مولانا مجھے عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، میں کب تک کرتا رہوں گا؟ میں کہوں گا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، عبادتوں میں مزہ نہیں آئے گا، زیادہ دیر نہیں کر پاؤ گے. پہلا کام کیا کرو؟ عبادت کی لذت کو ڈھونڈو، لذت کو ڈھونڈو. اچھا اب وہ کیسے ڈھونڈوں؟ تھوڑا سا گناہ کم کرو، گناہ کم کرو. اچھا ایک شارٹ کٹ بھی عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی کو دیکھ چکا ہوں کہ میں نے اپنے وقتوں میں کس طریقے سے اس پرابلم کو سالو کی. لوگ کہتے تھے مزہ آتا ہے، لوگ آنسو بہاتے ہیں، میں کہتا مجھے آنسو نہیں آ رہے، میں کیا کروں؟ تو مجھے اس وقت سمجھ میں آتا تھا کیا کروں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک دعا کسی کو بہت اچھی لگتی ہے، دوسرے کو اچھی نہیں لگتی. بعض اوقات کوئی ایک آیت کسی کو بہت اچھی لگنے لگتی. وہ ذکر کرو جو تمہارے دل کو سکون دے، وہ آیت پڑھو، وہ دعا پڑھو جو تمہیں مزہ دے. मैं बाज़ अवक़ात डरता हूँ हम लोग यहाँ बैठ के जो कुछ बोलते हैं उसमें पता नहीं कितनी रियाकारियाँ कर देते होंगे, कितने लोगों को दिखावे की बातें कर देते होंगे। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, मसलन मैं कोशिश करता हूँ हर नमाज के बाद 10 मरतबा या अल्लाह बोलूँ, मुझे लगा इसमें बहुत सुकून मिलता है। अपनी मौत को याद करके 10 दफ़ा कहता हूँ या रब, मुझे सुकून मिलता है इसमें। अब मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों को कितना सुकून मिलेगा, किस चीज़ से मिलेगा, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा ढूंढो हर रोज़ कोई एक चीज़ ऐसी ढूंढो जो दिल को सुकून दे। कोई दुआ हो, कोई आयत हो, कोई कुरान की कोई जुमला हो या कोई और चीज़ आपकी मर्ज़ी। लेकिन मुझे एक बात पता है, ये दुनिया इतनी परेशानियों की जगह है, अगर यहाँ दिल को सुकून नहीं मिलेगा ना हम लोग मरीज़ हो जाएंगे। ये जो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी किलर डिजीज़ है वो बिलीव मी हार्ट डिजीज़ नहीं है। इस वक्त जो दुनिया में बीमारी सबसे ज़्यादा इंसानों को मार रही है वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अल्लाह से कनेक्शन, चाहे एक मिनट के लिए, चाहे पूरे दिन में एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सारे रास्ते हमारे सामने खुले हुए हैं, इसको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। एक दो पॉइंट कनेक्ट करने की खातिर और अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन बार बार कहता था, कह रहा था कि बास लोगों के लिए ओवरनाइट हो जाती हैं, बास लोगों के लिए ओवरनाइट हो जाती हैं। कभी सैयदुल शुहदा, कभी वक्त के इमाम अजीब तरीके से लुत्फ़ कर देते, उनके लिए ओवरनाइट कुछ हो जाता है। तो मुझे याद है एक एक, एक आदमी का वाक़ बहुत मशहूर हुआ था, और मराज तकलीद ने उसको विटनेस किया था। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी ने भी आला मकाम शरीफ, उसको कहा मैं आई विटनेस हूँ ऐसा हुआ था। वो क्या हुआ था, वो एक बंदा था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। मैं जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे पढ़े लिखे बड़े जाहिल होते हैं, इसलिए मैं इसको जाहिल नहीं। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो कुरान करीम देख के नहीं पढ़ पाता था, और वो बेचारा इससे बहुत कुड़ता था। वो कहता था मैं सारी दुनिया के काम निपटा लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना, मैं कुरान करीम नहीं पढ़ पाता। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है, हम दुनिया के सारे कामों को करके इतने खुश होते हैं, हमें दीन ही याद नहीं आता। फिल्में देख के खुश हो जाते हैं, ये नहीं सोचते दुआ में मज़ा क्यों नहीं आ रहा। जाली मज़े इतने हमारे दिमाग को घेर चुके हैं, असली मज़ा ढूंढते ही नहीं। ये होता है बाद अवकात इंसान का टेस्ट किसी ऐसी चीज़ में ख़राब हो चुका होता है, उसको असली टेस्ट समझ ही नहीं आता। ऐसा पाकिस्तान में भी बहुत होता है, मसलन बच्चे और बड़े मसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल ऑयल्स खा खा के इतने आदी हो जाते हैं, अगर उनको कोई प्योर घी खिला दे तो उनको उल्टी उलट देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये हमें समझ में नहीं आ रहा। जाली टेस्ट दिमाग के ऊपर आ गए। तो उस बंदे को कुरान करीम पढ़ना नहीं आता था, वो इससे बहुत कुड़ता था, बहुत रोता था। एक दफ़ा रोते रोते अपने इलाके में, उसके इलाके में किसी इमामजादे का मज़ार था, वहाँ पे जाता है, सर्दी भी थी पता नहीं कैसा मामला था, वहाँ पे जाता है बहुत रोता है, और वक्त के इमाम से इल्तिजा करता है, कहता है आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप मुझे कुरान पढ़ना सिखा दें। तो एक मौके के ऊपर देखता है कि इमाम तशरीफ़ लाते हैं, और इमाम उससे पूछते हैं कि क्या चाहते हो, कहने लगा मुझे कुरान पढ़ना है। इमाम ने फरमाया कि तुम ये चाहते हो कि समझो भी। अब ये बेचारा मेरे जैसा नादान था, कहने लगा नहीं पढ़ना काफ़ी है। तो एक आलिम कहने लगे काश ये कह देता समझना भी है तो दुनिया की सबसे अच्छी तफसीर लिख लेता। नहीं मेरी तरह का छोटा आदमी था, मैं इतना बड़ा खाऊँ वो तो बहुत बड़ा आदमी था। फिर तो उसने कहा कि नहीं मौला मुझे पढ़ना काफ़ी है। हमने कहा ठीक है। एकदम जब इमाम तशरीफ ले जाते हैं, अचानक सोचता है ये क्या हुआ। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इमाम को मिलते हैं, उनको पता नहीं होता ये इमाम है। बहुत सारे लोग मिलते हैं,
उनको पता नहीं होता क्यों। आप कहेंगे तुम्हें कैसे पता चला, रिवायत में लिखा है कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे इनको तो हमने देखा था। इसलिए मैं कहूँगा बाज़ औक़ात ये जो हम और आप किसी मोमिन से गले लग रहे होते हैं ना बाज़ औक़ात, या मिसाल के तौर पर हमें कोई रोड पे कोई बंदा मिलता है अच्छी तरीके से बात कर रहा है, यूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एरोगेंस मत दिखाओ। वो क्या पता वो आगे कौसरी ने जैसे कहा था वो बीबी की चाय छोड़ के चले गए थे, अच्छे आदमी थे तो उनको पता भी चल गया, मैं जब मेरे जैसा तो करेगा उसको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, क़यामत के दिन पता चलेगा। तो वो इमाम ने पूछा क्या चाहिए, उसने कहा मुझे पढ़ना है, इमाम तशरीफ ले गए। जब एकदम वो होश में आया कहने का ये क्या हुआ, इमाम तशरीफ लाए थे, तो कहने का मैं देखता हूँ, जो कुरान करीम खोला वो कुरान करीम पढ़ रहा था, हिफ्ज़ हो चुका था विद इन सेकेंड्स। जो बंदा कुरान करीम के अलिफ बे नहीं जानता था कुरान करीम पढ़ भी रहा था और हाफिज भी था, हाफिज भी था। और इस आदमी के अंदर एक अजीब मारेका था, ये कुरान करीम से इस्तखारा निकालता था बिल्कुल एग्जैक्ट क्या मतलब के साथ। तो कुछ लोगों ने देखा कि हम इसको टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने आपने शायद देखा हो पुराने ज़माने की जो अरबी किताबें हैंड रिटन स्क्रिप्ट होते थे उसमें सारी लाइनें एक जैसी होती थी चाहे कुरान हो चाहे ना हो। तो वो एक दिन एक किताब थी वो लेकर आया, उसके सामने उसको हाथ में दिया और उससे कहा हमारे लिए इस्तखारा देख दो, चूँकि कुरान करीम और किताब अगर पुराना लिखा हो तो सारा एक जैसा होता है अरबी में। उसने हाथ में पकड़ा, फौरन कहने का ये कुरान नहीं है, उनका तुम तो जाहिल हो तुम्हें क्या पता है या नहीं, कहने का नहीं ये किताब कुरान नहीं है, ख़त्म हो गई बात। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम ये बता सकते हो कि इसमें से कितना कुरान है, उसने खोला बगैर पढ़े वो बताता था इतना पीस कुरान है, इतना पीस कुरान, ये कुरान की नूरानियत थी जो इमाम ने उसको नसीब कर दी थी। वो समझने लगा था कि कुरान करीम क्या है। ये ओवरनाइट भी हो सकता है लेकिन मिरेकल है, मौजज़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ। अरबी में मुहावरा कहते हैं मन जद्द वजद, जो कोशिश करेगा वो पा लेगा। आखिर में जाकर एक पॉइंट अर्ज करूँगा वो मन तलब अलौला सहर अल्लयाली, जिसको बड़ी चीज़ चाहिए अजमत चाहिए रात को जागना सीखे। मन तलब अलौला सहर अल्लयाली, फजर से पहले सब कुछ है, फजर और फजर से पहले यहाँ सब कुछ है। ये वो वक्त है जो खुदा बंद मुताल फरमाता है मशहूद है, खुदा देख रहा है यहाँ सब कुछ है। अगर किसी को कुछ चाहिए ये वक्त है मांगने का है, तो मेहनत करनी पड़ेगी फिर खुदा नसीब करता है। कोई बच्चा मुझसे कहे मौलाना मैं फजर में नहीं उठ सकता, कोई बात नहीं अल्लाह से मांगते रहो खुदा नसीब कर देगा। खुदा क्यों नहीं देगा। और खुदा बंद मुताल ने كتب على نفسه الرحمه, उसने अपने नफ्स के ऊपर रहमत लिख दी है। كتب على نفسه الرحمه اذا سالك عبادي عني اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني, اے نبی اگر آپ سے کوئی پوچھنے والا پوچھے تو اسے کہیے گا میں قریب ہوں, اجيب دعوه الداعي اذا دعاني, خدا نے متعال نہیں کہہ رہا ہے نبی اسے کہے گا خدا قریب ہے, खुदा ने मुताल फरमाता है नबी उससे कहेगा मैं करीब हूँ। खुदा ने मुताल चाह रहा है कि अपने बंदे को बताए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैं तकल्लुफ नहीं करता हूँ जब मैं कहता हूँ आपको खुदा ने एक दौलत दी है, वल्लाह तकल्लुफ नहीं करता जब मैं आपसे कह रहा हूँ आपको और हमें खुदा ने मुताल ने हमें हुसैन देकर एहसान किया, अहले बैत अतहार ने मुसलमान की मोहब्बत देके एहसान किया, हर एक को नसीब नहीं हुई है, खुदा ने उठा ने लुत्फ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही सैयदुल शुहदा की मोहब्बत है जो लोगों को उनके वारिस के नज़दीक लेके जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये लुत्फ खुदा शामिल हाल है
آپ اہل بیت عطا علیہ السلام کی اعضا میں شرکت کرنے کے لیے زحمتیں بھی اٹھاتے ہیں. البتہ ظاہر ہے یہ جو ہم یہاں پورٹ لوئس اور موریشس میں زحمت اٹھاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو اور جگہوں کے اوپر زحمتیں اٹھاتے ہیں وہ بہت عجیب ہے, جانے دیتے ہیں, زندگی سے گزر جاتے ہیں. ایک دفعہ بالکل ختم کرنے کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں گا, ایک دفعہ میں لاہور میں تھا, مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا. وہاں بہت سخت سردی ہو رہی تھی اس ٹائم, اور رات کا وقت تھا, بہت سردی تھی. تو وہاں پہ وہ مجلس کا جو جگہ تھی وہ بھی امام بارگاہ کے اندر نہیں تھی, وہ باہر تھی. ایک انہوں نے ٹینٹ ٹائپ کا لگایا ہوا تھا, کافی بڑا ٹینٹ تھا, تو اس میں ایک دو جگہ ہیٹرز ٹائپ کی بھی لگائے ہوئے تھے, لیکن سردی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بالکل انسان کو خشک کر دے تھی. یہ جو باہر مثلا یورپ وغیرہ میں سردی ہوتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. میں ناروے میں دو دفعہ میرے خیال میں پہلا اشرا پتہ نہیں کتنی دفعہ جا کے مجلسیں پڑھ چکا ہوں. کینیڈا میں پتہ نہیں -28 -24 اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. وہاں ہیٹنگ ہوتی ہے سب کچھ, لیکن ابھی آپ جاؤ انڈیا پاکستان میں جہاں سردی کا علاقہ ہو وہاں جا کے دیکھو تو وہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں سنبھالنے کے لیے. تو اس سردی میں ہم نے مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد جیسے ہی مجلس پڑھ کے اتنے فوراً وہ لوگ ہمیں لے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو مولانا کو سردی لگ جائے, کمرے میں لے گئے جو گرم تھا وہاں پہ چائے وغیرہ پلائی. تو پھر اس کے بعد ایک گاڑی میں بٹھایا, اس میں بھی ہیٹر چل رہا تھا. پھر تھوڑا سا ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے تو مجھے ایک فیملی نظر آئی, کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. یقین مانو روڈ پہ کوئی نہیں تھا, بڑی سی روڈ تھی, کوئی نہیں تھا. کالے کپڑے پہنے ہوئے ایک فیملی تھی, ایک صاحب تھے میرے خیال میں, دو یا تین خواتین تھیں, ایک دو بچے تھے, روڈ کے اوپر اکیلے چل رہے تھے. تو میں نے جو گاڑی میں ساتھ تھے ہمارے ہوسٹ, میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ حال حلیے سے اپنے لگ رہے ہیں. اس نے کہا مولانا ہمارے. تو کہنے کا موسٹ پروبیبلی اسی مجلس سے نکل کر آئے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے. میں نے, اتنی بڑی روڈ پر رات 10:30 بج رہے تھے تقریباً میرا خیال ہے, اتنی ٹھنڈک میں یہ تو کہاں جا رہے پیدل. کہنے کا مولانا ہمیں حال ہوگی سے پتہ ہی اس علاقے کے نہیں ہیں. وہ علاقہ تھوڑا لاہور کا پوش ایریا تھا. تو اس نے کہا ان کے کپڑوں وغیرہ سے پتہ چل رہا ہے اس علاقے کے نہیں ہیں. میں نے کہا ہوگا کیا, ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, ابھی کریں گے کیا. کہنے کا مولانا آدھا کلو میٹر کم سے کم دور جائیں گے پھر ایک اسٹاپ آئے گا, پتہ نہیں کب بس آئے گی, پھر یہ گھر جائیں گے. کہنے کا ان کے حال احوال سے پتہ ہے یہ ٹیکسی نہیں کر پائیں گے. خدا شاہد ہے میں اپنے اندر کنونس ہو گیا تھا, ابھی بھی کنونس ہوں, مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا ان کے مقابلے میں. میں مجلس پڑھ رہا تھا, میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے اتنا نہیں مل سکتا. مصیبت اس نے جھیل لی ہے, اپنے بھی بچوں کو لے کے نکلا ہے سردی میں, تنہائی میں پیدل جائے گا, بس میں جائے گا, مصیبتیں اٹھا کے رات کو گھر پہنچے گا, پھر صبح کو نوکری کے لیے دوبارہ نکلے گا. میں دعویٰ کروں مجھے اس کے برابر ثواب ملے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ثواب ملے گا, ہم تو کچھ بھی نہیں جھیلتے میرے بھائی. ہم تو سکون سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, سکون سے آتے ہیں جاتے ہیں. ہماری کوئی جان خطرے میں یہاں آنے پر نہیں, کچھ بھی, کس سے لڑے, کچھ بھی نہیں. میں نہیں کہہ رہا ایسا ہو, اللہ سب کو محفوظ رکھے, پرچہ میں آزاد ہر جگہ پہنچے آسانی کے ساتھ, لیکن بہرحال لوگ قربانیاں دیتے. تو ان کی زحمتوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے گا. میں اگر میرے پاس پاسپورٹ کسی یورپین کنٹری کا ہے تو میں کیا اہل بیت کے سامنے زیادہ بڑا انسان بن جاؤں گا اس سے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا مثلا میرے پاس پی ایچ ڈی ہے تو میں اس سے زیادہ بڑا ہو گیا جس کو پڑھنا نہیں آتا؟ خدا نہ کرے, یہ نہیں ہوتا ہے. محبت, خلوص, قربانی اس سے ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا پی ایچ ڈی نہ کرے, میں نہیں کہہ رہا پیسہ نہ کمائے, میں نہیں کہہ رہا مثلا کوئی پاسپورٹ نہ لے, سب کچھ لے, لیکن بی ویری کلیئر, جو جتنی قربانی دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. وہ ہم زیادہ قربانی دے رہا ہے, ختم ہو گئی بات. الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ہمیں بھی دور نہیں کیا, یہ اللہ کا احسان, الحمدللہ رب العالمین. اور چاہے وہ ہوں, چاہے ہم ہوں, چاہے سب ہوں, سب کے دلوں میں ایک ہی بات ہے, امام حسین, امام حسین.
امام حسین کے اثر نے, میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا تھا رک گیا, امام حسین کے سحر نے سب کو اپنے اندر لے لیا. امام حسین کے ایک عاشق جب کربلا کے میدان میں اترتے ہیں تو اپنی سپر اتار دیتے ہیں, جو شیلڈ تھی اتار کے پھینک دیتے ہیں, ٹوپی اتار کے پھینک دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا انا مجنون الحسین, میں حسین کا دیوانہ ہوں, میں حسین کا دیوانہ ہوں. الحمدللہ رب العالمین, خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر امام حسین کے دیوانے بہت بنائے, اور یہ وہ دیوانے جو فلسفیوں سے زیادہ عقل مند ہیں, یہ سوچ سمجھ کے دیوانے ہیں, یہ اس کے نام کے اوپر اپنی عقلوں کو نثار کر رہے ہیں, اپنی ارواح کو اور اپنے اجساد کو نثار کر رہے ہیں, جس کو رسول خدا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. سید الشہداء نے قربانیاں دی. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, آج مولا علی اکبر کے مصائب عرض کر رہے ہیں, ایک جملہ عرض کرتا ہوں, سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے, اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے. علی اکبر جسم کا نام نہیں ہے, قاسم جسم نہیں ہے, علی اصغر, یہ سید الشہداء کے جگر کے ٹکڑے تھے جو وہ قربان کر رہے تھے. جب قربان کر رہے تھے تو کوئی سید الشہداء سے پوچھتا کہ اے مولا کیا ہوا ہے, اور آج حضرت علی اکبر کے مصائب ہیں. اللہ اکبر, علی اکبر علیہ السلام اتنے شبیہ رسول تھے, اگر کوئی شخص نیا اسلام قبول کرتا تھا اور وہ بعد میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی ہم نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا, تو لوگ کہتے تھے مدینے چلے جاؤ, حسین کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. سید الشہداء کا بیٹا ہے جو مکمل شبیہ رسول ہے. سید الشہداء علی اکبر کو بہت چاہتے تھے. علی اکبر اپنے والد کے لیے اتنا بڑا دلاسا, اتنا بڑا سہارا. جب سید الشہداء مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے, ایک موقع پر گویا سید الشہداء نے ایک منظر دیکھا, اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر فوراً تشریف لائے اور پوچھا بابا آپ نے کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا میں نے یہ سنا کہ کوئی کہہ رہا یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی اکبر نے دیکھا کہ میرے والد میرے سامنے موت کا تذکرہ کر رہے ہیں. انہوں نے والد سے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا ہم 100% میرے الفاظ میں 100% حق پر ہیں. علی اکبر نے کہا پھر مجھے نہیں کوئی پرواہ کہ موت میرے اوپر کیسے آئی, میں جان دینے کو تیار ہوں. یہ وہ جوان ہے جو اپنے باپ کا آسرا ہے, یہ وہ جوان ہے جو اپنے باپ کے دل کو تسلی دیتا ہے بار بار کہ بابا آپ پرواہ نہ کریں, اگر دین پہ جان دینے کا موقع آیا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, مجھے جان دینے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. سید الشہداء اتنے عاشق تھے علی اکبر کے. علی اکبر کا ظاہر شبیہ رسول تھا. عزیزو اتنا سمبولک کام ہوا, ہر روز سید الشہداء کے لشکر میں ایک مؤذن اذان دیا کرتے تھے, اور وہ اذان دینے کے لیے مشہور تھے کہ جب بھی اذان دینے کا ٹائم آتا تھا وہ اذان دیا کرتے تھے. لیکن جب عاشور کا دن آیا, سید الشہداء نے کہا علی اکبر میرا بیٹا تم اذان دو. علی اکبر جو اذان دینے کھڑے ہوئے خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی, سب کو رسول خدا کی آواز یاد آ گئی, اور سید الشہداء شاید یہی چاہتے تھے
कि लोगों को याद आए कि देखो ये लश्कर किसका लश्कर है। मैं हज़रत अली अकबर के मसाइब को आज़ीज़ाने मोहतरम पूरी कोशिश करूँगा तफसील से पढ़ूँ और सुकून से पढ़ूँ, ताकि कल इंशाअल्लाह बीबी सैयदा के सामने जाकर कहेंगे हम गम में शरीक थे और कह रहे थे या लैतनी कुंतु माअकुम फाफूज़ा माअकुम। और जो अजीज़ों ये जो अहले बैत अतहार के चाहने वाले उम्मती थे, ये बार बार सैयदुल शुहदा से कहते थे मौला पहले हमें जाने दें, पहले हमें जाने दें। और सैयदुल शुहदा अली अकबर को देख रहे थे। एक मौका आया, अली अकबर ने कहा बाबा आप मुझे जाने की इजाज़त दें। अभी मरसिए में वो बच्चा पढ़ रहा था कि अली अकबर तुम्हें पता है तुम मुझसे क्या मांग रहे हो। ये बूढ़ा बाप है जिसका बेटा मरने की इजाजत मांग रहा है। सैयदुल शुहदा अली अकबर को ना रोक रहे हैं ना भेज रहे हैं। एक अजीब मामला है। एक सलाम बहुत मशहूर हुआ था और पाकिस्तान हिंदुस्तान में पढ़ा जाता था, अब थोड़ा कम पढ़ा जाता है, लेकिन उस सलाम का एक मिसरा बार बार आता था, तकद्दम वलदी, ए मेरे बेटे अब आगे बढ़ो। तो उसमें एक मिसरा आता था, भेजता आबिद को मैं तुमसे पहले, लेकिन आबिद तो है बीमार, तकद्दम वलदी। अली अकबर सारा बोझ लेकर अपने बाबा के सामने खड़े हैं। सैयदुल शुहदा ने अली अकबर को देखा, अली अकबर की खूबसूरत शक्ल को देखा, शबीए रसूल को, कुछ न कह सके, कुछ न कह सके, बस इतना कहा अली अकबर तुम्हें बीबी जैनब ने पाला है, अपनी भूपी से इजाजत लेकर आ जाओ। मैं सुकून से पढ़ूंगा, एक एक जुमला अर्ज करूंगा, इंशाअल्लाह शफाअत अली अकबर नसीब होगी हमें इंशाअल्लाह। और मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, ए मेरी बहनों अहले बैत के खेमों को पुरसा दो, आज अली अकबर अलविदा करने आए हैं। रिवायतें बयान करती हैं, उलमा दोहराते हैं, सात मर्तबा पर्दा उठा, सात मर्तबा पर्दा गिरा। ये जुमला क्या जुमला है? शायद मेरा कोई जवान बेटा यहाँ बैठा हो, वो कह मौलाना समझ में नहीं आया। बेटा बस एक जुमला दुश्मन का सुन लो, वो कहता है अली अकबर के जाने पर खेमे में इतना मातम हुआ, आशूर के दिन किसी के जाने पर ऐसा मातम नहीं हुआ। बीबियां रो रही थी, बीबियां अलविदा कर रही थी। एक दफा अली अकबर अलविदा करके निकलने लगते थे, किसी बीबी का कलेजा फटने लगता था, वो दोबारा रोक लेती थी। अजीम शान बयान, मैं बहुत एहतराम करता हूँ अल्लामा ज़िशान हैदर जवादी साहब अलैहि मकाम शरीफ का, बहुत खूबसूरत बयान किया यहाँ पर उन्होंने। एक जुमला इरशाद फरमाया, खुदा उनकी रूह को बुलंदी नसीब फरमाए। एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया जब आखिरी दफ़ा अकबर बाहर निकलने लगे तो रिवायत कहती है किसी ने अकबर की अबा का दामन पकड़ा। अल्लामा साहब कहते हैं ये कोई बच्ची होगी जिसने दामन पकड़ा है, नहीं मालूम सैयदुल शुहदा की बच्चियां हैं, ये कौन है जिसने अबा का दामन पकड़ा है। अली अकबर खेमे से निकले, एक और जुमला उनका अर्ज करूं, उन्होंने कहा अली अकबर खेमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकल आया।
علی اکبر دوبارہ اپنے والد کے پاس آئے، اب باپ کو الوداع کرنا ہے، ابھی مرثیوں میں آپ نے سنا تھا، میں دوبارہ اسی کو دہراؤں گا، علی اکبر بابا سے الوداع کر رہے ہیں اور سید الشہداء علی اکبر کو دیکھ کر اتنا کہتے ہیں، اکبر تجھے نہیں معلوم میرے دل میں کیا گزر رہی ہے، تجھے نہیں معلوم میرے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ دو جملے بیان کرتے ہیں یہاں پر علماء کے، علماء دو جملے بیان کرتے ہیں، میں ان کی پیروی میں عرض کروں گا۔ ایک جملہ کہتے ہیں اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، ایک اور جملہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں علی اکبر چلنے لگے، جب آگے بڑھے تو دیکھا بابا پیچھے آ رہے ہیں، کہا بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا، کہا بیٹا تیرا جانا کچھ اور ہے، بڑا صبر کیا تھا مولا سید الشہداء نے، قلب مطہر پہ کیا گزر رہی تھی۔ ایک موقع پہ ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا سے کہا خدایا تو جانتا ہے میں اس کو بھیج رہا ہوں، خلقان خلقان اشبہ برسول اللہ، یہ سب سے زیادہ شبیہ رسول ہے جو تیری طرف بھیج رہا ہوں، یہ بیٹا اب واپس نہیں آئے گا، یہ سید الشہداء کو پتا ہے۔ لیکن عزیزو عزیزو ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، ہم لوگ شاید تھوڑا سخت دل ہو گئے ہیں، شاید سخت دل ہو گئے ہیں، لیکن اتنی محبت تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اگر بیٹا واپس آئے اور حوض کوثر کے مالک سے کہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا کیسے اس باپ نے صبر کیا ہوگا۔ یہ امام حسین ہے، اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو زمزم نکلتا ہے، کیا نواز رسول ٹھوکر مار کے پانی نہیں نکال سکتا تھا، کر سکتا تھا، لیکن بیٹے کو قربان کیا۔ اور عجیب جملہ کہا، کہا علی اکبر تم جنگ لڑو محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیے، ارے ارے بیٹا فاطمہ زہرا منتظر ہے، علی اکبر تو میرے پاس آ جا میں تجھے پانی پلاؤں۔ بس ایک موقع آیا، علی اکبر جنگ کے لیے گئے، دشمن کا مقابلہ کیا، سخت مقابلہ کیا۔ عزیزو لیکن ایک منظر اور عرض کرتا چلوں، میں بہت سکون سے پڑھتا ہوں مولا علی اکبر کے مصائب، یہ میرا سرمایہ ہے، جب میں مروں گا بی بی سیدہ کے سامنے عرض کروں گا، بی بی میری طاقت میں اتنا تھا میں یہ کر پایا ہوں۔ بس ایک موقع آیا، یہ علی مرتضیٰ کی نسل ہے، یہ ذوالفقار کے مالک کی نسل ہے، دشمنوں کو تہ تہ کیا۔ عزیزو جب علی اکبر میدان میں اترے تو سارے کوفی جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے، علی اکبر کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلائیں گے۔ اب اچانک جو سامنے آئے وہ شام کے درندے تھے، یہ شام کے باغی تھے، یہ اسلام نہیں جانتے تھے، یہ سب علی اکبر کے سامنے آ گئے۔ ایو دو جملے عرض کروں، اب خیبر کے بدلے میں علی اکبر پہ تلواریں چلی ہیں، اب بدر کے بدلے میں علی اکبر پہ نیزے چلے ہیں۔ شیخ عباس قمی کا جملہ عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو غیر مستند ہو جائے، شیخ عباس قمی کا جملہ عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں علی اکبر زمین پر گرے، بس ایک موقع آیا، یہ درندے اپنی تلواریں اور نیزے اوپر لے جاتے تھے نیچے مارتے تھے۔ شیخ عباس نے لکھا ہے فَقَتَلُوهُ اِرْبَدْ اِرْبَا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا انہوں نے،
سارے دشمن جمع ہو گئے تھے سید الشہداء اپنے جوان کو لینے کے لیے لب کے ایک موقع پر کہا بیٹا دکھائی نہیں دے رہا ہے آواز تو بیٹا علی اکبر دکھائی نہیں دے رہا ہے سید الشہداء علی اکبر کے برابر پہنچ گئے وہ پرچی کیسے نکالی اللہ جانتا ہے چہرے سے خون کیسے صاف کیا اللہ جانتا ہے جب علی اکبر نے جان دے دی تو سید الشہداء نے ایک جملہ کہا وعلی الدنیا بعدک العفا اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے ختم ہو گئی یہ دنیا عزیزو میں نے بڑی زحمت دی آپ کو مولا علی اکبر کے غم میں رونانا تھا یہ میری ذمہ داری تھی اب ایک اور جملہ بس آخری جملے عرض کروں گا ایک موقع آیا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہے سید الشہداء پہ بہت بھاری ہے یہ جوان کا لاشا کیسے اٹھے گا بس ایک موقع آیا گویا بی بی زینب خیمے کے دروازے تک آئیں اور کہا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے گویا سید الشہداء کو اپنی طرف توجہ کروائی تاکہ جوان کے لاشے سے نظریں ہٹ جائیں علامہ صاحب یہاں ایک شعر پڑھا کرتے تھے میں وہ شعر ضرور پڑھوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا بی بی زینب کو پرسہ دو بی بی زینب کو جو امامت کی محافظہ ہیں علامہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے وہ کہتے تھے جب بی بی دروازے پر آئیں گویا میں نہیں کہہ رہا کہ تاریخ میں کیسے ثابت ہوا لیکن بس اتنا سمجھ لو گویا جب بی بی دروازے پر آئیں تو انہوں نے بھائی سے یہ کہا انہوں نے کیا کہا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا جوان کا لاشا باپ کے برابر کا ہو جاتا ہے ارے چھوٹے بچے کا لاشا تو حسین اٹھانے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھائے لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی یا حسین ماتم حسین